أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سات ذی‌الحج روز شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. امام محمد باقر علیہ السلام آسمان امامت و ولایت کے پانچویں درخشاں ستارے ہیں کہ جن کی ولادت 57 یعنی 57 ہجری کو مدینہ میں ہوئی، اور آپ نے امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام کے زیر تربیت زندگی گزاری. کربلا کے واقعے میں موجود رہے. 3 سال کی عمر تھی کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا، آپ اپنے پدر بزرگوار امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ واقعہ کربلا میں شریک رہے. 94 ہجری کو امام سجاد کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 39 سال تھی، 39 سال تھی. آپ کی مدت امامت 18 سال ہے، اور 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کو مدینہ میں ہی اپنے والد بزرگوار امام سجاد کے ساتھ دفن کیا گیا. یوں تو امام باقر علیہ السلام کی زندگی دوسرے ائمہ کی طرح مصائب، مشکلات، سختیوں، دشواریوں اور خدا کی جانب سے امتحان سے لبریز رہی، لیکن ان تمام واقعات میں دوسرا ائمہ کی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی در حقیقت مکتب جعفری کو، یعنی تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کو زندہ رکھنے، اس کا احیاء کرنے، اس کا ابلاغ اور نشر و اشاعت کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. لہذا اگر امام سجاد اور اس کے ساتھ ساتھ امام باقر علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے، بغور مطالعہ کیا جائے، تو ہمیں مختلف واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. اس لیے کہ امام باقر علیہ السلام کی زندگی، امام کی حیات طیبہ، امام کی سیرت، امام کی راہ و روش اس بات کی علامت ہیں کہ امام نے جیسے بھی حالات تھے، جیسا بھی زمانہ تھا، جیسے بھی وسائل تھے، محمد آل محمد کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، قرآنی تعلیمات کو آگے بڑھایا، اور خاص طور پر سنت نبوی، تعلیمات نبوی کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے مسلمانوں تک پہنچایا. اور ظاہری بات ہے کہ ایک امام خداوند عالم کی جانب سے منصوب ہوتا ہے، علم لدنی کے مالک ہوتا ہے، عصمت کا حامل ہوتا ہے، لہذا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کی تربیت کرے. اس جیسے امام محمد باقر علیہ السلام بھی امت کی ہدایت و تربیت کرتے رہے. امام کے زمانے میں جو سلاطین گزرے ہیں، جو بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ میں یہاں کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ امام کو اپنی زندگی میں کس قسم کے منافق سلاطین حکمرانوں بادشاہوں کا سامنا تھا. اس لیے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد، رسول اللہ کی وفات کے بعد کتابت حدیث ممنوع قرار دے دی گئی تھی خلفاء کی طرف سے. حدیث کو لکھنا منع کر دیا گیا تھا، حدیث کو بیان کرنا، حدیث کو لکھنا، اور یہ نعرہ علی الاعلان سرکاری طور پر لگایا گیا کہ قرآن جو کتاب خدا ہے ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام جو حقیقی وارث ہیں قرآن اور سنت کے، جو اسلام کے نمائندے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق و حجت ہیں، انہوں نے کتابت حدیث کو مختلف شکلوں میں جاری و ساری رکھا. امام محمد باقر علیہ السلام کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں بھی اس فن کو بہت زیادہ اہمیت دی، اس ذمہ داری کو اہمیت دی، اور اسی سبب سے آپ کے دور میں مختلف علمی کام انجام پائے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مکتب مکتب جعفری ہے، یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں کی علمی کوششوں کاوشوں کے نتیجے میں امام نے جو یونیورسٹی قائم کی، جو دانشگاہ، جو جامعہ قائم کیا، اس میں ہزارہا شاگردوں نے تربیت پائی، اور جو جن میں سے کچھ اپنے زمانے کے رہبر اور عالم اور دانشور بنے، بلند پایا دانشور، بلند پایا عالم، اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر، اپنے اپنے ممالک شہروں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا اور حقیقی اسلام کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا. آپ دیکھیے کہ ولید بن عبد الملک، یہ وہ پہلا بادشاہ ہے امام کے زمانے کا. اس سے پہلے اگر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو ہم یہ نظر آتا ہے کہ مدینے میں جو یزیدی فوج نے چڑھائی کی تھی، واقعہ جو واقعہ رونما ہوا تھا مکے میں، مدینے میں مسلمانوں کو تحت کیا، مسجد نبوی کی حرمت پامال کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظلم و ستم وہاں روا رکھا گیا، یہ سب امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تقریباً 6 یا 7 سال کی عمر ہے امام کی، اور انہوں نے اس واقعے کو مدینے میں دیکھا کہ ایک عجیب سا سما تھا، سیاسی گھٹن کا ماحول تھا، کسی کو حق بات کہنے کی اجازت نہیں تھی. ایسے میں امام زین العابدین نے اسلامی تعلیمات کو دعاؤں کے قالب میں پیش کیا، اور تعلیمات قرآن اور تعلیمات آل محمد کو دعاؤں کے سائے میں، دعاؤں کی شکل میں عوام کے سامنے، امت کے سامنے پیش کیا. اور یقیناً امام کی دعائیں ایک گرابہ سرمایہ ہیں ہمارے لیے، کہ جن پر گفتگو کرنے اور ان پوشیدہ نکات کو بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے. جب 94 ہجری میں امام سجاد کا انتقال ہوا اور امام محمد باقر علیہ السلام درجہ امامت پہ فائز ہوئے تو آپ 39 سال کے تھے. سب سے پہلا بادشاہ ولید بن عبد الملک، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اسلامی سلطنت فتح و ظفر کی وجہ سے، چڑھائی کی وجہ سے، حملوں کی وجہ سے پھیل رہی تھی، مختلف مشرق و مغرب میں فتوحات ہو رہی تھیں، ان فتوحات کے نتیجے میں اسلامی سلطنت وسیع ہوئی، یہاں تک کہ ہندوستان کا کچھ حصہ، کابل، کاشغر، طوس، اور یہاں تک کہ اندلس تک مسلمانوں نے دسترسی حاصل کی. وہاں پر مسلمانوں نے دشمنوں کو زیر کیا اور اندلس پہ قبضہ کیا. یہ تقریباً 94 ہجری کے بعد کی فتوحات ہیں جو اسلامی تاریخ میں رونما ہوئی، جن کا تذکرہ ملتا ہے. ظاہری بات ہے کہ جب بادشاہ یعنی ولید بن عبد الملک، جو اموی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ان فتوحات میں لگا رہا تو نسبتاً امام کو قدر آرام زمانہ نصیب ہوا. نسبی آرام کا زمانہ تھا، نسبی سکون کا زمانہ تھا، اور یہاں پر امام نے اپنی تعلیمات کو اور اپنے حلقہ درس کو اور شاگرد پروری کو پروان چڑھایا، وسعت دی، اور یوں امام کا یہ تعلیمی سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اس کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک بادشاہ بنا، کہ جس کی بادشاہی اور سلطنت اور حکومت کا دورانیہ اور مدت 3 سال تھا، اس نے آ کر قدر نرمی کا سلوک کیا، زندانیوں کو آزاد کیا، جیل کے تالے کھولے، لیکن یہ انتہائی حریص، پرخور، عیاش اور دولت پرست انسان تھا. لہذا اس نے اپنے زمانے میں عیاشیوں کی محافلوں کا انعقاد کیا، پرخور تھا، لہذا کہتے ہیں کہ اس کا دسترخوان، اس کا باورچی خانہ ہمیشہ مختلف انواع و اقسام، مختلف قسم کے کھانوں سے بھرا رہتا تھا، حتیٰ کہ اس کے درباریوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ عام کپڑوں میں اس کے سامنے آئیں، اس کے بلکہ وہ بہت ہی بن سنور کر تجملانہ لباس پہن کر زیب تن کر کے اس کے سامنے آتے تھے، اتنا زیادہ یہ جمال پرست، مال پرست، دنیا پرست اور عیش و عشرت پرست انسان تھا. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز، جس کی حکومت آئی، اس کی مدت حکومت 2 سال ہے. سلیمان نے اپنے زمانے میں بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے، لوگوں سے زبردستی خراج لینا، زبردستی مال لینا، اور اسی قسم کے دوسرے حقوق جو معاشرتی، مدنی اور شہری حقوق تھے، ان سے محروم کیا گیا عوام کو، امت کو، لہذا لوگ اسے نالاں تھے. لیکن اس کے ظلم و ستم، اس کے جبر اور اس کی بربریت کے آگے کسی کی کوئی مجال نہیں تھی. چنانچہ جب عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنا، اموی خاندان کا یہ تیسرا بادشاہ، امام کے دور کا تیسرا بادشاہ، اس نے آ کر نرمی کا سلوک کیا، اس نے منادی کر دی تمام اپنے والیوں کو، گورنروں کو لکھا کہ جو بھی حج کے لیے جانا چاہے بیت المال سے اس کی مدد کی جائے، اور کسی کو میرے حکم کے بغیر کوئی سزا نہ دی جائے. میں یہ منظر کشی اس لیے کروں تاکہ اندازہ ہو کہ آئمہ نے کس قسم کے لوگوں کے درمیان زندگی گزاری ہے. اس نے سلیمان بن عبدالعزیز، جو اس سے پہلے کا بادشاہ تھا، اس کے دور میں جمع ہونے والے تمام تجمل پرس مظاہر کو، سواریوں کو، گھوڑوں کو فروخت کر کے سب کا پیسہ بیت المال میں ڈالا. اور اس کے دو بڑے کارنامے جو بہت ہی مشہور ہیں، جنہیں تاریخ نے لکھا ہے، جس کے سبب ہی اس کو زہر دے کر بنو امیہ نے قتل کیا اور اس کا دور 2 سال کی مدت میں ختم ہوا، وہ دو کارنامے میں اس کے بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو اس نے سب امیر المومنین علیہ السلام کو ختم کیا. امیر المومنین کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی، 40 ہجری سے لے کر اور تقریباً 100 ہجری تک، تقریباً امیر المومنین علیہ السلام کو 60 سال کا عرصہ ہے. مختلف حوالوں سے، ممبروں سے، نماز جمعہ کے خطبات سے لان کی جاتی تھی، سب و شتم کیا جاتا تھا مولا کائنات پر، جو خلیفہ رسول بھی تھے اور خلفۂ راشدین سے بھی آپ کا تعلق تھا، اور لوگ کوئی بہانہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ جس طرح بھی چاہتے تھے امیر المومنین علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتے تھے. چنانچہ اس نے آ کر اس سب و شتم کو ختم کیا. دوسرا واقعہ جو اس کی تاریخ میں ہے کہ اس نے باغ فدق کو فاطمی سادات تک واپس لوٹایا، لیکن افسوس کہ اس کی موت کے بعد دوبارہ اس فدق کو چھین کر حکومت اپنے قبضے میں لے لیا. یہاں پہ تاریخ نے اور علماء نے لکھا ہے کہ کیوں عبدالعزیز نے، عمر بن عبدالعزیز نے، جو اموی خاندان تعلق رکھتا تھا، اس نے کیوں سب شتم کو ختم کیا امیر المومنین علیہ السلام سے، کیا وجہ تھی اس کی. یہاں پر میں یہ واقعہ سنا کر اپنے سامعین کو ایک نقطے کی جانب ان کی توجہ کو مبذول کروں گا. کہتے ہیں عبید اللہ بچپنے میں عمر بن عبدالعزیز کا استاد تھا. عمر بن عبدالعزیز جب چھوٹا تھا تو اس کا استاد عبید اللہ تھا. تو عبید اللہ ایک دفعہ گزر رہا تھا، گلی سے دیکھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کھیل میں مصروف ہے بچوں کے ساتھ، تو بچے مختلف بہانوں سے امیر المومنین علیہ السلام کو نازیبہ الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ ہم صدا ہو کر امیر المومنین علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے. استاد یہ دیکھتا ہے اور مسجد چلا جاتا ہے. کھیل کا وقت ختم ہوا، عمر بن عبدالعزیز مسجد پہنچا، استاد نے جیسے ہی دیکھا کہ شاگرد آ رہا ہے، نماز پڑھنی شروع کی، شاگرد بیٹھ گیا، عمر بن عبدالعزیز استاد کو انتظار کرنے لگا. استاد نے حد سے زیادہ طول دیا، تو جب نماز ختم ہوئی تو پوچھا کہ استاد سبب کیا ہے؟ بچہ سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ یقیناً استاد ناراض ہیں، رنجیدہ ہیں، جبھی مجھے آج درس نہیں دینا چاہتے. لہذا استاد نے پوچھا، کیا تم نے سنا ہے کہ جو بیت رضوان میں اور اہل بدر تھے جن سے خدا راضی ہے، کیا ان پہ لعنت کی گئی ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی. تو کہتا ہے کہ پھر وجہ کیا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کو لعن دان کر رہے ہو؟ تو یہاں پہ بچہ شرمندہ ہوتا ہے، کہتا ہے یقیناً میں پشیمان ہوں اور آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. چنانچہ اس کے بعد سے اس نے توبہ کی، اور جب حکومت و اقتدار میں پہنچا تو اس نے امیر المومنین اسلام سے سب و شتم کو ختم کیا. یہاں پر وہ نقطہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو کہ استاد کا کردار بچوں کی تربیت میں بہت ہی بنیادی ہوتا ہے. ٹیچرز کا کردار، اگر آپ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، مونٹیسری، پرائمری، سیکنڈری اسکول، کالج، یونیورسٹی، تو پھر آپ کا کردار، آپ کے نظریات، آپ کی باتیں سب طالب علموں پر بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں. بعض اوقات دیکھا گیا کہ چھوٹی کلاسوں کے بچے، پرائمری یا مونٹیسری کلاس کے بچے، جب اپنے ٹیچر سے ایک رابطہ رکھتے ہیں تو ان میں ایک بہت ہی قربت اور نزدیکی کا رابطہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ محبت اور عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات جب وہ بازار جاتے ہیں، کوئی چیز اپنے لیے خریدتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو دو عدد میں خریدنا چاہتے ہیں، یعنی ایک اپنے لیے اور ایک اپنے استاد اور اپنے ٹیچر کے لیے. لہذا استاد کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے عمر بن عبدالعزیز جو اموی خاندان سے ہے، ایک ظالم خاندان ہے، لیکن ایک استاد کی ایک بات، ایک تربیت، ایک کردار کس طرح اس کے کردار سازی کرتا ہے کہ جب وہ حکومت اقتدار میں پہنچا اور اس نے اس کام کو کہ جس کے لیے بنو امیہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ علی پہ لعن طعن کی جائے، سب و شتم کیا جائے، برا بھلا کہا جائے، علی کے کردار کشی کی جائے، علی کی شخصیت کو قتل کیا جائے، اور 40 ہجری سے لے کر تقریباً 100 ہجری تک 60 سال کا اثرہ یہ کام ہوتا رہا مختلف ممالک اسلامی میں، شہروں میں، ممبروں پر، سیاسی، اجتماعی، ثقافتی میدانوں میں. لیکن ایک استاد کی تربیت، ایک استاد کا کردار یہاں پہ سامنے آتا ہے. اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات، حقیقت کربلا سے آشنا کرائیں، تاکہ بچپنے میں ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں، ان کے ذہن و قلب میں محمد آل محمد کی تعلیمات ہوں، کربلا کی تعلیمات ہوں، قرآن مجید کی تعلیمات ہوں. عزیزان گرامی، دو واقعات امام کے سنا کر میں گفتگو ختم کروں گا. پہلا واقعہ کہ امام کو جب شام بلایا گیا، بادشاہ نے شام بلایا، تو دربار میں جانتا تھا بادشاہ کہ امام کون ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس سلسلے سے ہیں. یہ خدا کے نمائندے، یہ حجت خدا ان ملت دنیا کے مالک معصوم ہیں، جو فضائل تھے جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا باپ جب خطبہ دیتا تھا، نہایت فصیح و بلیغ انسان تھا، خطیب مانا ہوا تھا، بلا کی خطابت رکھتا تھا، لیکن جب امیر المومنین علیہ السلام کا نام لیتا تھا، سب و شتم کرتا تھا، تو اس کی زبان میں لکنت پیدا ہوتی تھی. ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، آپ اتنے فصیح و بلیغ شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، خطیب ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ جب علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کرتے ہیں تو پھر آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہوتی ہے. کہا کہ ہاں بیٹا، کیا تم بھی متوجہ ہو؟ گئے جی بابا، میں متوجہ ہوں. کہا کہ وہ فضائل جو علی کے میں جانتا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائیں تو لوگ مجھے اور تمہیں چھوڑ کر علی اور اولاد علی کے گرد جمع ہو جائیں. یہ تمام چیزیں تھیں جس کو دشمن جانتا تھا. اسی وجہ سے دشمن یہ چاہتا تھا کہ امام کو جس طرح بھی ہو سکے امام کی تحقیر، اہانت، توہین کی جائے. لہذا امام کو جب شام بلوایا گیا تو وہاں پر امام سے ایک محفل میں چاہا کہ امام کی توہین کی جائے. لہذا امام جب موجود ہوئے تو امام سے کہا کہ آپ جو ہیں تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئیے. امام نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، دنیا لہو لعب ہے، چھوڑ دو. بہت اصرار ہوا اور چاہتا یہ تھا کہ امام کا تیر نشانے پہ نہ لگے اور امام کی توہین ہو اور امام کی تضحیک ہو نعوذ باللہ، اور امام کا جو مقام علمی تھا اس میں کمی واقع ہو۔ بہت زیادہ اصرار ہوا، درباری نے اصرار کیا تو امام نے کہا اچھا، علی کا بیٹا کھڑا ہوا، امام نے تیر کو کمان پہ جوڑا اور نشانے پہ مارا، تیر بالکل جا کے نشانے کے بیچوں بیچ لگا۔ ایک دفعہ تیر کا لگنا تھا، دربار میں موجود حاضرین کی آواز اوہ کر کے بلند ہوئیں اور ایک سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ وقت، سلطان وقت جو چاہ رہا تھا کہ کس طرح امام کی تضحیک ہو، امام کی توہین ہو، چہرے کا رنگ فق ہوا، ہوائیاں اڑنے لگیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس منظر کو۔ اس کے بعد امام سے کہا اچھا ایک اور تیر ماریں، اس کے خیال میں شاید یہ بغیر کسی ارادے کے امام سے غلطی سے لگ گیا ہے، اب ایک اور تیر ماریں۔ امام نے اصرار پر دوسرا تیر اٹھایا، کمان پہ جوڑا، تیر کو رہا کیا، تیر ہوا میں جا رہا ہے، ادھر مشیت پروردگار دیکھ رہی ہے، یہاں پہ مشیت پروردگار کے تابع امام کا ارادہ ہے، دوسرا تیر پچھلے تیر کے سرے پہ جا کے لگا، اور وہ سرا جہاں پہ لکڑی ہوتی ہے جس کو کمان پہ رکھ کے جوڑا جاتا ہے، اس پہ جا کے لگا تیر اور بالکل اس کے درمیان جا کے پیوست ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر حاضرین کی آوازیں بلند ہوئیں، داد و تحسین بلند ہوئی۔ اس کے بعد پھر امام سے اصرار ہوا، پھر امام نے تیسرا تیر اٹھایا، یہاں تک کہ امام نے 9 تیر چلائے اور 9 کے 9 تیر ایک دوسرے کے پیچھے پیوست ہوتے رہے، اور اس کے بعد ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کی آوازیں بلند ہوئیں اور بادشاہ اپنا منہ اپنا سمو لے کے رہ گئے، جو چاہتا تھا کہ امام کی توہین اور اہانت ہو۔ ایک دفعہ اور جب امام مدینہ لوٹنے لگے تو اس سے پہلے اس نے چاہا کہ امام کا مناظرہ کرایا جائے۔ اس مناظرے کے صرف 2 واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے کس طرح سے اس علمی مناظرے میں حصہ لیا۔ مسیحیوں کے بہت بڑے پادری کو بلایا گیا، بہت بزرگ معمر شخصیت کو بلایا گیا، اس نے جب حاضرین پہ آگے نگاہ ڈالی تو ایک جگہ امام تشریف فرما تھے، تو جیسے امام کو دیکھا اور اس نے پوچھا تم عیسائیوں میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے، امام نے کہا میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ امام نے اس نے امام سے سوال کیا کیا ان کے عالموں میں سے ہو یا نادانوں اور جاہلوں میں سے ہو، امام نے جواب دیا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ امام نے یہاں پر اس کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا، وَإِلَى امام علم لدنی کے مالک ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میں علم لدنی کے مالک ہوں، لیکن چونکہ وہ امام کو نہیں جانتا تھا اور علم لدنی کا قائل نہیں تھا اس نظریے کا، لہذا امام نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں علم لدنی کا مالک ہوں، میں علم کل رکھتا ہوں، بلکہ امام نے کہا میں جاہل افراد میں سے نہیں ہوں، اس کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ کون سا آپ سوال کریں گے، میں سوال کروں، امام نے کہا تم سوال کرو۔ تو اس نے کہا آپ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بہشت اہل جنت جب غذا کھائیں گے تو وہاں پر وہ غذا کھائیں گے، ان کے نظام ہاضمہ نہیں ہے، ان کے جسم سے کوئی رطوبت اور کوئی فضلہ خارج نہیں ہوگا، تو کیا اس کی کوئی مثال ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے کہ انسان کھانا کھائے اور اس کے بدن اس کا نظام ہاضمہ نہ ہو اور انسان کے بدن سے کوئی فضلہ خارج نہ ہو؟ امام نے کہا یہ بہت ہی آسان مثال ہے، جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ غذا پاتا ہے، لیکن غذا پا کر اس کا نظام ہاضمہ نہیں ہوتا اور وہ وہاں پر اس کے بدن سے کوئی فضل خارج نہیں ہوتا۔ اب یہ جواب سن کر وہ پادری خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے عجب، کتنا عجیب جواب دیا، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم عالم نہیں ہو۔ امام نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں عالم نہیں، امام نے بلکہ امام کہتا میں نے یہ کہا تھا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے کہا مجھے ایک اور سوال ہے، امام نے کہا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو میوے اور باغات ہوں گے اور جو نعمتیں ہوں گی وہ جتنی بھی استعمال کی جائیں گی کم نہیں ہوں گی، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک چیز استعمال کی جائے وہ ختم نہ ہو بلکہ بڑھتی رہے، کیا اس کی کوئی زندہ مثال ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے؟ اس نے کہا عجب، یہ تو بہت ہی شاندار جواب دیا. تم تو کہہ رہے کہ تم عالموں میں سے نہیں ہو. امام نے کہا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, بلکہ میں نے یہ کہا تھا میں نادانوں میں اور جاہلوں میں سے نہیں ہوں, کیونکہ امام کو اس کی ذہنیت کا علم تھا. اس نے کہا مجھے ایک اور سوال پوچھنا ہے. امام نے کہا پوچھو. اس نے کہا کہ آپ لوگوں آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت میں جو میوے اور پھل اور نعمتیں ملیں گی وہ کم نہیں ہوں گی, جتنی بھی استعمال کی جائیں گی کم نہیں ہوں گی, آخر اس کا سبب کیا ہے کہ ایک چیز استعمال بھی کی جائے کم نہ ہو, تو کیا دنیا میں ہمیں کوئی مثال ملتی ہے؟ امام نے کہا عالم محسوسات میں اس کی مثال آگ کسی ہے. اگر ایک چراغ جل رہا ہے, آپ اس کی لو سے, اس کے چراغ سے, اس چراغ کی لو سے, اس شعلے سے اگر 100 شعلے اور روشن کریں, 100 چراغ اور جلائیں, تو اس پہلے چراغ کی لو اور شعلہ کم نہیں ہوگا. یہاں پر مختلف سوالات کیے اس نے, اور امام نے ہر ایک کا تسلی بخش جواب دیا, اور وہ داد تحسین دیتا ہے امام کو. عزیزان گرامی, امام نے اس طرح بنیاد رکھی. اور ایک اور چیز جو میں یہ چاہتا ہوں یہاں پیش کروں کہ امام کے صحابی ہیں جعفر ابن یزید جعفی, جنہوں نے 8 کتابیں لکھی, جو میں نے پہلے کہا تھا کہ کتابت حدیث کو منع کر دیا گیا تھا, تحریر حدیث کو منع کر دیا گیا تھا, امام نے اس علم کو فروغ دیا اور جعفر ابن یزید جعفی, یہ جعفر جعفی کے نام سے معروف ہیں, 8 مشہور کتابیں لکھی ہیں, اور اس طرح امام نے اس علم کو فروغ دیا اور احادیث کے نشر کو, اس کے ابلاغ کو, اس کی تبلیغ کو رونق بخشی. یہی وجہ ہے کہ امام کو 114 ہجری میں زہر دے کے شہید کیا گیا, اور آپ کو زہر دے کر کوشش کی گئی کہ آپ کا پیغام, آپ کا مکتب, آپ کا راستہ ختم ہو جائے, لیکن یہ دشمن کی بھول تھی. امام محمد باقر علیہ السلام کو حضرت امام زین العابدین کے سرحانے امام حسن کے ساتھ قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا. میرا سلام ہو امام محمد باقر پر. آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے, یعنی آپ علم کو کھولنے والے ہیں, علم میں وسعت پیدا کرنے والے ہیں, آپ علم کو رونق بخشنے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جابر سے, اے جابر, جب تک تم حیات, دوبارہ اپنے صحابی جابر بن عبداللہ الانصاری سے فرمایا تھا, اے جابر, تم میری نسل میں سے محمد باقر سے ملاقات کرو گے, تو ان کو میرا سلام پیش کرنا. رسول اللہ کا سلام ہے امام باقر علیہ السلام کے لیے. دوستوں, نوجوانوں, امام باقر علیہ السلام کی سیرت یہ بتا رہی ہے کہ علم حاصل کرو. امام باقر علیہ السلام کی وصیت تھی کہ ایام حج میں میدان منا میں میرے جد امام حسین علیہ السلام کی عزا کو باقی رکھا جائے. لہذا آج اسی امام کی تاریخ شہادت ہے, 7 ذی الحج 114 ہجری میں امام اس دنیا سے رحلت فرما گئے, شہادت فرما گئے, آپ کو قبرستان میں دفن کیا گیا. ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کی عظمت پر. السلام علیکم امام باقر, السلام علیکم باقر العلوم, اے علم کو زندہ کرنے والی شخصیت آپ پہ سلام, اے علم کو رونق بخشنے والی شخصیت آپ پہ سلام. خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام باقر علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے, ان کے پیروکار ہونے اور آخرت میں ان کی شفاعت حاصل کرنے والوں سے قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.